بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. درود بجي محمد وآل محمد. ایام شهادت شهزادی کونین، دختر محمد، مادر حسنین، زوج علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ہم اس عظیم شہادت کی مناسبت سے اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً اس غم کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، تمام علماء حق اور تمام مؤمنین اور مسلمین کی خدمت میں ہدیۂ تعزیت پیش کرتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، آپ کا ذکر، آپ کی یاد، آپ کا تذکرہ، آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کی شہادت، آپ کی تربیت، آپ کا گھرانہ، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کی تربیت، آپ کا تفسیر قرآن، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، سیاسی کاموں میں فعالیت اختیار کرنا، احکام دین کے فروغ کے لیے، تعلیمات اسلامی کی اشاعت کے لیے آپ کی تمام خدمات، یہ تمام پہلو ہیں کہ جو ہمیں اس عظیم المرتبت شخصیت کی زندگی میں نظر آتے ہیں. اور اگر ان میں سے ہر ایک پر روشنی ڈالی جائے تو سالوں درکار ہوں گے کہ ہم شاید اس عظیم ہستی کہ ان پہلوؤں کو جن کو ہم تصور کر سکتے ہیں، ہماری عقل ناقص میں آتے ہیں، ان کے گوشوں میں سے کچھ گوشے بیان کر سکیں. اس لیے کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اس لیے کہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے عرفان کا، جن کی معرفت کی اوج بلندی کا ادراک عقل بشریت نہیں کر سکتی. یقیناً ان کی معرفت، ان کا عرفان، ان کی پہنچ، ان کی پرواز، ان کا افق، ان کی چشم بصیرت، یہ سب انسانی عقل سے ماورا ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم آئمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کسی بھی معصوم ہستی کا تذکرہ کریں تو دیکھیں کہ ہم جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیروکار ہونے کے ناطے، اور اس دعوے محبت کے اس بات کے لیے کہ جو ہم ان کے لیے اپنی زبان پلاتے ہیں، ہم کیا کام کر سکتے ہیں. لہذا بہت سارے موضوعات تھے میرے ذہن میں، لیکن میں نے چاہا کہ خود ان دو مجالس میں جو آج اور کل آپ سماعت کریں گے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی جائے کہ جو آپ نے مہاجر و انصار کے مجمع میں مسجد النبوی میں ارشاد فرمایا تھا. یہ عظیم خطبہ کہ جس میں شہزادی کونین نے 20 سے زیادہ آیات قرآنیہ کو بطور مثال, بطور نمونہ, بطور استشهاد پیش کیا ہے, یہ آپ کی اس عظیم المرتبت عرفان و معرفت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ خاتون ایک صنف نازک بھرے مجمع میں آ کر مہاجر و انصار کے درمیان آ کر فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں. خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل اللنکرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ, یہ خطبہ عظیم معجزات میں سے ہے. اس کے بیانات, اس کا اسلوب, اس کی روش, اس کا متن, اس کی ترکیبیں, اس کے استعارات, اس کے جملے, اس میں بیان کی جانے والی آیات قرآنیاں, ان سے استدلال, ان سے دلیل, ان کو بطور استشهاد پیش کرنا جناب فاطمہ الزہرا ہی جیسی شخصیت کو زیبا دیتا ہے. اس لیے کہ فن خطابت ایک ایسا فن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے بیانات کو, معفی الضمیر کو, لوگوں کے اذہان تک, اسماع تک پہنچاتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خود ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہمیں ایک درس تفسیر کے لیے 20 تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کر 50 منٹ کے ایک درس تفسیر کو ہم تیار کرتے ہیں. اور اگر انسان تھکا ہوا ہو, اگر انسان خستہ حال ہو, اگر انسان جس ماحول میں یہ خطبہ یا تقریر کر رہا ہے وہ اس کے موافق نہ ہو, مخالف ہو, لوگوں کے اذہان پہلے سے آمادہ نہ ہو, تو تقریر کرنا, اپنی بات کو سامنے تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک ایسے ہی خاتون کو تصور کریں کہ جو دنیا کے سب سے بڑے غم میں مبتلا ہے, کہ جس کے بابا کا انتقال ہو چکا ہے 75 یا 95 دن 70 یا 90 جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں عربی میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے. اگر 70 مراد لیا جائے کہ 75 دن بنتے ہیں, یا 90 مراد لیا جائے تو 90 دن بنتے ہیں, 70 دن اور 90 75 دن 90 دن بنتے ہیں, کہ یہ بی بی عظیم غم میں مبتلا ہے. اس غم میں آنے کے بعد بھری مسجد میں مہاجر و انصار کے سامنے, خواتین اور مردوں کے سامنے آ کر وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جسے سن کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ عظیم المرتبت خطبے کہ تمام گوشوں کو, تمام الفاظ کو زیر بحث لایا جائے, بیان کیا جائے, پتہ تو چلے کہ اس شہزادی کونین نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. ہم صرف اس خطبے سے ایک چیز اخذ کرتے ہیں, وہ باغ فدق کا مطالبہ ہے, اور اس مطالبے کے لیے بیوی نے جو آیت قرآنی دلائل پیش کیے ہیں, جو مکالمہ ہوا ہے آپ کے اور خلافہ کے درمیان, اس کو نقل کرتے ہیں. وَإِلَّا یہ صرف ایک جز ہے اس خطبے کا, توجہ فرمائیے گا. یہ خطبہ خدا کی معرفت, اسلامی احکامات اور تعلیمات کی نشر و اشاعت, ان کے دلائل, فلسفہ احکام کو بیان کرنے کے سلسلے میں اپنے شوہر علی مرتضیٰ کی, حسنین کی, اہل بیت کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رحلت رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاشرے میں آنے والے انحراف, بگاڑ, خرابی, کجروی, ان تمام مظاہر پر روشنی ڈالتی ہیں, ان کے علل و اسباب کو بیان کرتی ہیں, اس کے بعد راہ کار اور نتائج اور راہ حل پیش کرتی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس بھی اس خدمے میں جناب زہرا ایک مفسر قرآن نظر آتی ہیں، ایک عالمہ قرآن نظر آتی ہیں، ایک ایسی عالمہ، ایک ایسی معلمہ کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب تہ نہ کیے ہوں۔ یہ عظیم ہستی جب معاشرے میں موجود خرابیوں کی طرف آتی ہے تو ماہرین عمرانیات کی طرح معاشرے کے ان تمام حساس مسائل کو ڈسکس کرتی ہے یہ ہستی، اور ان کے راہ کار کو اور ان کے رائے حل کو پیش کرتی ہے۔ زمانے جاہلیت زمانے اسلام کے درمیان مقایسہ فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ تم زمانے جاہلی طرف لوٹ گئے ہو۔ تو کوشش کروں گا کہ آج اس خطبے سے کچھ نکات آپ کے سماعت کی نظر کروں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ ان آیات میں سے ہے جس کو شہزادی کونین نے اپنے خطبے میں بطور استشهاد استعمال کیا ہے، اس کو پیش کیا ہے، اور بطور دلیل مسلمانوں کے درمیان اس کی تلاوت کر کے ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھجھوڑنے کی کوشش کی ہے، ان کے غافل دلوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان ڈرو اللہ سے کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام پر تم کو موت آئے۔ یہ دو مقولے، یعنی اسلام اور تقوی، ایمان تقوی اور اسلام، یہ تین چیزیں اس آئے مجیدہ میں زیر بحث ہیں۔ بہرحال میں اس آیت کو زیادہ تفصیل سے نہیں کھولوں گا، میں چاہوں گا خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اس کلام مبارک و نورانی سے کچھ جملہ آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ درود جی محمد و آل محمد پر۔ چاہتا ہوں کہ پہلے ایک دو القابات جناب زہرا کے بیان کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو میں داخل ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا سائل نے، کہ جناب فاطمۃ الزہرا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام معصوم جواب دیتے ہیں، لأنها فطمت من الشر، اس لیے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام برائیوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے مبرہ اور دور ہیں۔ فطمت من کل شر یا فطمت من الشر، دونوں تعبیریں ہیں کہ ہر قسم کی برائی سے، شر سے، پلیدگی سے، نجاست سے فاطمہ کو دور کر دیا گیا۔ یہ خدا وند علم کا خاص نظر کرم ہے جناب فاطمۃ الزہرا پر، اس لیے کہ 40 دن تک رسول اکرم نے عبادت کی تھی، عبادت کے بعد جنت سے ایک سیب آیا تھا، اور سیب کھانے کے بعد جناب زہرا کا نطفہ منعقد ہوا تھا۔ تو اس لیے فاطمۃ الزہرا کو جب پیار کرتے تھے رسول اکرم تو فرماتے تھے، اے فاطمہ مجھے تیرے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے فاطمۃ الزہرا، جس کے لیے اتنا اہتمام ہے کہ کائنات کا رسول 40 شب و روز عبادت میں بسر کرتا ہے، میوہ بہشتی آتا ہے، اور وہ تناول کرنے کے بعد نور فاطمۃ الزہرا قرار پاتا ہے۔ اور فاطمہ کو فاطمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے، اس لیے کہ یہ روز قیامت اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے چھڑانے والی اور نجات دینے والی ہیں۔ یہ ہے فاطمہ۔ اور امام سے پوچھا گیا کہ جناب فاطمہ تو زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے کہا، زہرا کے معنی چمکنے والی چیز کے ہیں، جو چمکے، جو روشن ہو، جو منور ہو، جو درخشاں ہو، جو تابناک ہو، جو خود مظہر بن جائے دوسروں کے لیے، خود منور ہو، دوسروں کے لیے منور بن جائے۔ توجہ فرمائیے گا، جس طرح ہمارے علم فلسفہ میں نور کو کہا جاتا ہے، نور کی جب تعریف کی جاتی ہے تو کہتے ہیں، لأنہ نور فی ذاتہ بذاتہ لذاتہ وہ منور لغیرہ، نور وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں، اپنی ہستی میں، اپنی حقیقت میں، اپنی ماہیت میں، اپنے وجود میں، اپنی حیات و زیست میں منور ہوتا ہے اور دوسروں کو منور کرنے کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو خود منور ہے اور دوسروں کے لیے رائے ہدایت کا کام انجام دے رہی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے سے منور کرو، نورو بیوتکم بتلاوت القرآن. کم سے کم مومن کا فرض بنتا ہے روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرے ترجمے کے ساتھ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 50 آیات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، یہ میرا اضافہ ہے. کم سے کم 50 آیات توجہ کے ساتھ، بلند آواز سے، غمگین لہجے میں تلاوت کرو. امام سجاد جب تلاوت کرتے تھے تو گزرنے والے لوگ رک جاتے تھے، کھڑے ہو کے سنتے تھے، اتنی تاثیر تھی امام کے لب و لہجے میں. اور پھر یہ تاثیر خود کلام خدا کی تاثیر تھی. بہرحال نورو بیوتکم تلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو. اس لیے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے وہ زمین پر اس طرح چمکتے ہیں جسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، امام فرماتے ہیں زہرا جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کے وجود مبارک سے اتنا نور ساتے ہوتا تھا کہ اہل آسمان کی نگاہیں اور آنکھیں خیرہ ہو جایا کرتی تھی. کہ جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے تھے، اسی طرح اہل آسمان کے لیے زہرا کا وجود محراب عبادت میں منور نظر آتا تھا. درود بھیجے محمد وال محمد. عبادت خدا میں اتنا منور ہو جائے، اتنا نورانی ہو جائے، تو اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. توجہ فرمائیے گا، اس کی زندگی. صرف دو معجزات آپ کی خدمت میں عرض کر کے، یہ بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ اس بات عقیدہ بھی بہت ضروری ہے. اہل بیت کی شان، دیکھیے اہل بیت کی دو قسم کی فضیلتیں ہیں. ایک وہ فضیلت ہے جو ان سے مخصوص ہے، اس میں کوئی ثانی و شریک نہیں ہے ان کا. وہ کون سی فضیلت ہے؟ جس کو خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے قرار دیا. آئے تطہیر، آئے مباہلہ، آئے غدیر، مختلف قسم کے جو آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. دوسری وہ فضیلتیں ہیں کہ جن میں ہمیں ان کے اتباع اور پیروی و تاسی کا حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں دونوں قسم کی فضیلتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ فضیلت جس کا مدح ثنا خود خدا ہے، اور دوسری وہ فضیلت جس میں ہمیں ان کی تاثیر و پیروی کا حکم دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے کہ جو خرید کر گھر کے لیے خوراک کا انتظام کر سکیں، تو آپ نے جناب زہرا کی چادر لی، ایک یہودی کے پاس جا کر اس کو گروی رکھوا دیا، اور اس سے کچھ کلو جو قرض لے لیا تاکہ جب پیسے آئیں گے تو پھر آپ پیسے دے کر گروی رکھی ہوئی چادر کو واپس لے لیں گے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام ظاہری خلافت کے فائز سے گزر رہے تھے بازار سے، تو قصائی نے کہا یا ابا الحسن یا امیر المومنین، گوشت بہت اچھا آیا ہوا ہے، آپ گوشت لے لیجئے. تو امام نے کہا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ میں گوشت خرید سکوں. اس نے کہا آپ ایسا کریں، پیسہ لے جائیں، میں پیسے آنے تک صبر کر لوں گا. تو امام نے عجیب جواب دیا کہ تم پیسے آنے تک صبر کرو گے، تو جب تک پیسے میرے پاس آئیں گے میں اپنے شکم سے کہہ دوں گا تو صبر کر لے گی جب تک پیسے آ جائیں. یہ قناعت کا ایک اصول دیا. آج ہماری زندگی میں قناعت کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، اور چشم چشمی، جس کو ہمارے یہاں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شو آف کے چکر میں ہم اس کی ریس میں دوڑ میں آگے نکلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے لیا ہم بھی لیں گے، انہوں نے ایسے موبائل لیا تو ہم بھی اپنے بچوں کو دلائیں گے، انہوں نے گاڑی لی ان کو بنگلہ ایسا ہے تو ہم بھی. خواتین میں، بچوں میں، مردوں میں، سب ہم افراد میں ایک قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو امیر المومنین کے نسخہ سامنے رکھیں. تو وہ جو لے آئے، اس یہودی نے چادر جناب فاطمۃ الزہرا کو لے جا کے اپنے گھر کے کمرے میں لٹکا دیا. بات آئے گئی ہو گئی. رات کو اس کی زوجہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے سے نور نکل رہا ہے، شدید قسم کا نور، اللہ اکبر. دروازہ کھولا تو دیکھا کمرے میں نور ہے، اور یہ نور ایک چادر سے نکل رہا ہے جو دیوار پر لٹکی ہوئی ہے. اپنے شوہر کو بلایا، اہل محلہ کو، قبیلے والوں کو بلایا، سب جمع ہو گئے. اور یہ چادر زہرا کا اعجاز ہے کہ اس نور کو نکلتا دیکھ کر اس قبیلے کے 80 افراد مسلمان ہو گئے. یعنی صرف زہرا نورانی نہیں ہے، زہرا کی عبادت نورانی نہیں ہے، زہرا کا وجود بھی نورانی ہے، زہرا کی چادر بھی نورانی ہے. جس کی چادر لوگوں کو اسلام کا رستہ دکھا دے، اس کی معرفت کا کیا عالم ہوگا، اس کی عظمت و منزلت کا کیا عالم ہوگا. درود جی محمد آل محمد. آیات آپ نے پیش کی بطور دلیل، اور ہر آیت کو اس کے مقام پر استعمال کیا. ان آیات میں سے ایک آیت یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جناب زہرا نے پوری آیت نہیں پڑھی، یہ حصہ نہیں پڑھتا یا ایھا الذین آمنوا فاتقوا. یہاں سے آپ نے اپنے خطبے میں اس کو بیان کیا، فاتقوا اللہ حق تقاتہ، بس اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو، ہرگز نہ مرنا، تموتن اس میں تاکید کا سیغہ ہے، کبھی تم اپنی جان نہ دینا مگر یہ کہ حالت اسلام پر تم کو موت آئے، تم مسلمان ہو کے مرو. یعنی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو، اپنے ایمان کو صحابیت کا تمغہ سجانے سے انسان کا ایمان سالم نہیں رہ سکتا. کسی مقام پر میں صحابہ کے عدل پر اور صحابہ کے کردار پر روشنی ڈال رہا تھا، تو میں نے کہا تھا یہ سورہ منافقین جو نازل ہوئی ہے کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ سورہ توبہ میں جن منافقین کا تذکرہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو دسارت ماں کے معاشرے میں رہتے تھے، یہ وہی ہیں جو بزم رسول میں اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ وہی ہیں جو رسول کے پاس آتے جاتے تھے، جو منافقت کے ذریعے سے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے کفر اور نفاق کو چھپاتے تھے. تو خداوند عالم نے ان آیات کے ذریعے سے ان کے کفر کو واضح کیا، ان کے کفر پر پڑی ہوئی پردہ نقاب نفاق کو، منافقت کو دور کیا، واضح کیا ہے. تو یہ کون افراد تھے؟ تو جناب زہرا یہ فرما رہی ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تم اس بنا پر کہ تم رسول کے صحابی ہو، تم نے رسول کو دیکھا ہے، تم نے رسول کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، بلکہ حالت ایمان پر موت آئے، حالت اسلام پہ موت آئے. جناب زہرا اپنے خطبے میں کہہ رہی ہے، حق تقاتہ، اگر تم تقویٰ رکھتے تو میرا باغ فدق جو میرا حق تھا اسے غصب نہ کرتے. جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ اگر تمہیں تقویٰ کی رعایت کا خیال ہوتا، تقویٰ کے اصولوں کی پابندی کا خیال ہوتا، تو پھر ہرگز تم رسول کے بعد علی جو خلیفہ بلا فضل ہے اس کے حق کو غصب نہ کرتے، فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ نہ گراتے، محسن کو شہید نہ کرتے. حق تقاتہ، تقویٰ کا حق ادا کرو. یہ کس کے سامنے ہیں؟ مہاجر و انصار کے سامنے ہیں. 70 یا 90 دن کا فاصلہ، 70 یا 90، اس کے بعد جب آپ نے خطبہ شروع کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فلسفہ احکام اسلامی کو بیان فرمایا ہے کہ خدا نے اگر نماز فرض کی، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم احکام اسلامی جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں اس کا آپ کی سماعت کی نظر کریں گے کہ احکام کے فلسفہ کیا ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی نظر میں. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ دیکھو، جو نہیں جانتا فعلم، جان لو کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، جان لو. اس کے بعد آپ ایک آیت کی تلاوت فرماتی ہیں، اور اس آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خدا کے جس نے تمہارے درمیان سے ایک رسول مبعوث کیا ہے. رسول اکرم کی 4 صفات کو اس آئے مجیدہ میں بیان فرمایا گیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول آیا ہے تمہارے ہی درمیان سے مبعوث کیا گیا ہے. وہ رسول کون ہے جو تمہارے درمیان سے؟ عزیز علیہ ما انتم, جو تم پر ناگوار ہے وہ اس کے لیے پریشان نظر آتا ہے. حریص علیکم, جو تم پر حریص ہے, تم پر اپنی جان کو فدا کرنے والا ہے. لعلک باخ نفسک, خدا کہتے ہیں رسول اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے دو رو ان لوگوں کے لیے, اس حد تک فداکاری اثار. اور اس کے بعد بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اس وقت فرماتی ہیں وَإِن تَعَذُوهُ تَعَرِفُوهُ, اگر تم اس کا حسب نسب ڈھونڈنا چاہو تو پہچان لوگے کہ وہ میرا بابا ہے. وَتَجِدُوهُ أَبِي, اور تم پاؤ گے اس رسول کو کہ وہ میرا بابا ہے, وہ میرا باپ ہے, اور میں فاطمہ بنت محمد تم سے مخاطب ہوں. یعنی رسول اکرم کی چار صفات بیان کرنے کے بعد اپنا تعارف کراتی ہیں, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں. دون نسائکم, وہ تمہاری عورتوں میں سے کسی عورت کا باپ نہیں ہے, وہ صرف فاطمہ زہرا کا باپ ہے. یہاں پر ایک تاریخی مغالطہ ہے اہل سنت کے یہاں اور ہمارے یہاں, وہ یہ کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی چار بیٹیاں تھیں اور ہم یہ کہتے ہیں رسول اکرم کی ایک بیٹی تھی. اگر جس طرح وہ بیان کرتے ہیں, بعض تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ تین بیٹیاں جناب خدیجہ کی تھیں جو ان کے پہلے شوہر سے تھیں, بعض تواریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے, اور رسول اکرم کے جناب خدیجہ سے شادی ہونے کے بعد انہوں نے تربیت کی تو لوگ اپنی رسول اکرم کی اپنی بیٹیاں سمجھنے لگے, یعنی ان کی سگی بیٹیاں. اگر بیٹیوں کا یہ قول بھی فرض کر لیا جائے, لیکن رسول اکرم کی رحلت کے وقت ان میں سے کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی, سب کا انتقال ہو گیا تھا, صرف اور صرف جناب فاطمہ الزہرا موجود تھی. اور رسول اکرم کو آتے ذی القربا حقہ کی آیت کے مطابق صرف اور صرف جناب فاطمہ الزہرا کو یہ حق دیا گیا تھا کہ باغ فدق آپ کو دیا جائے. اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے کہ رسول اکرم کی بیٹیاں تھیں, حالانکہ نہیں تھی, تاریخ نے لکھا ہے, چونکہ ان کے گھر میں مربیہ تھی, تربیت پائی ہوئی تھی, لہذا رسول اکرم کی بیٹیاں تصور کی جانے لگی تھیں. تو فرماتی ہیں کہ مجھے جان لو, میں فاطمہ بنت محمد. چاہتا ہوں کہ اس خطبے کے کچھ جملے آپ کی سماعت کی نظر کی درود بھیجے محمد والا. فَإِن تَعْزُوهُ تَعْرِفُوهُ, اگر تم اس کو پہچانو گے تو یہ بھی جان جاؤ گے. تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ, تم پہچان جاؤ گے کہ وہ میرے والد محترم ہیں, تم میں سے کسی اور عورت کے باپ نہیں ہیں. وَأَخَبْنَ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ, اور علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں. وَلَنِعْمَ الْمُعِزُّ إِلَيْهِ, اور بہترین مددگار تھے رسول اکرم کے, جناب علی علیہ السلام کی. اس کے بعد آپ نے مختلف کلمات کو ذکر کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی آٹھ تقریباً صفات کو بیان فرمایا ہے. کون؟ جناب زہرا. ولایت کا دفاع, یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت صنف نازک کس طرح ان تمام سختیوں کے باوجود, جناب زہرا کا کیا عالم تھا تصور کر سکتے ہیں آپ اپنے بابا کی جدائی میں. انشاءاللہ آج کے مصائب میں چاہتا ہوں کہ جناب زہرا کے کچھ مرثیے آپ کی سماعت کی نظر کروں مصائب میں. حضرت بلال نے رسول اکرم کی رحلت کے بعد اذان دینی بند کر دی تھی. ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے, جناب زہرا کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا حسن حسین سے, جاؤ بیٹا بابا کے مؤذن سے کہو کہ آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ تمہارے لہجے میں اذان سنیں. جناب بلال خوش ہو گئے, گلدستہ اذان پہ پہنچے, اللہ اکبر کہا, جناب زہرا کے سینے میں دل مچلنے لگا. اس کے بعد کا اشہد اللہ الہ الا اللہ جناب زہرہ نے اذان کے الفاظ دہرائے, اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, تو بس محمد کا نام سنتے ہی بے اختیار آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے, دل بے قرار ہو گیا, سسکیاں بن گئی, اتنا گریا فرمایا کہ بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر میں جب ہوش آیا تو بچوں نے کہا اے مؤذن, اے نانا کے مؤذن, اذان کو روک دیجئے. ارے ماں میں اتنی قوت باقی نہیں کہ بابا کا نام سنے. یہ ہے عظیم عورت. اور یہی خاتون جب اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا وقت آتا ہے, جب ولایت علی ابن ابی طالب کے دفاع کا وقت آتا ہے, کس طرح شیر نر کی مانند کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کی قصیدے پڑھ رہی ہے. فرماتی ہیں کہ تم وہ لوگ تھے کہ جو جہنم کے کنارے میں کھڑے ہوئے تھے, تم اونٹوں کا بچا ہوا پانی پیتے تھے, تم تالابوں میں جمے ہوئے جوہروں سے پانی پینے والے تھے, تم کو میرے باپ نے اسلام دیا, میرے بابا نے تم کو مسلمان کیا, میرے بابا نے تمہیں راہ نجات دلائی. اور جب بھی کوئی کڑا وقت پڑتا تھا تو علی مرتضیٰ کو جنگ میں بھیجا کرتے تھے, جب بھی کوئی شدید حملہ ہوتا تھا تو علی سپر کی طرح آگے بڑھ کر رسول اکرم کا دفاع کیا کرتے تھے. اس کے بعد فرماتی ہیں مقدودن فی ذات اللہ, یعنی علی جو سخت ترین کام انجام دینے والے تھے خدا کی بارگاہ میں, مجتہدن فی امر اللہ, مجتہدن مجتہد یعنی اپنی پوری کوشش کے ساتھ کسی کام کے لیے جدوجہد کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں. مجتہد جو ہم کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن سنت اجماع عقل کی روشنی میں پوری کوشش کرتا ہے کہ حکم خدا کو بیان کرے. مجتہدن فی ذات اللہ, اجتہاد علی, علی کی سر توڑ کوشش. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں صرف دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں, یہ کون ہستی کہہ رہی ہے؟ یہ جناب فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنگس جمل ہے, امیر مومنین السلام بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں, اتنے حملے کیا آپ نے کہ آپ کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی. عمار یاسر تشریف لائے, کہا یا ابو الحسن بہت خطرناک طریقے سے حملہ کر رہے ہیں آپ. تو مولا علی کے جملے سنے, واللہ ما اريد الا اللہ, قسم خدا کی میں نے ہر حملے میں ہر ضرب پر میں نے خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کی رضا اور خوشنودی کا ارادہ نہیں کیا. واللہ ما اريد الا اللہ, اللہ کے علاوہ میں نے کسی اور کا ارادہ نہیں کیا. درود بھیجے محمد والی. یہ امیر المومنین کی خلوص نیت. کہتے ہیں کہ اصفہان سے بہترین شہد آیا امیر المومنین اسلام کے پاس, بیت المال میں جمع ہو گیا. ابو رافع جو بیت المال کا اکاؤنٹنٹ تھا, حساب دان تھا, خزانچی تھا, اس نے ایک پیالہ بھر کر امیر المومنین کے کسی بیٹے کو دے دیا. اس نے کہا جب تقسیم ہوگا تو کم سے کم اتنا حصہ تو تمہارا بنے گا. تقسیم سے پہلے ایک پیالہ بھر کر شہد دے دیا. امیر المومنین اسلام کو جب علم ہوا کہ تقسیم بیت المال سے پہلے کسی کو اس کا حق دیا گیا ہے, تو آپ بہت ناراض ہوئے, پیسے دیے, بازار سے بہترین شہد منگوایا, اور وہ ڈرم یا جو بھی برتن یہ ظرف تھا اس کو پہلے سے زیادہ بھر دیا. اس کے بعد بار بار یہ فرماتے اللہم اغفر لی ولدی, اللہم اغفر لی ولدی, اے خدا میرے بچے کو معاف کر دے. بچے نے خود نہیں مانگا تھا, بیت المال کے خزانچی نے خود دیا تھا, لیکن تقسیم بیت المال سے پہلے مجتہدن فی امر اللہ. یہ کیسا اجتہاد تھا علی کا, کیسی کوشش تھی؟ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جو بہت بڑا شاعر تھا, بڑے بڑے قصیدے گائے اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں. اب دیکھیں ہم جو محب ہیں مولا علی کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ذرا مقایسہ کریں. اس شاعر نے ماہ مبارک رمضان میں شراب پی. ماہ مبارک رمضان میں روزے کا توڑنا ایک گناہ، حرام چیز سے توڑنا دو گناہ، تیسرا یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی عزت و حرمت کا پاس نہ رکھنے تیسرا گناہ. امیر المومنین علیہ السلام کو علم ہوا، بلایا کہا کہ اس پہ حد جاری ہوگی شراب پینے کی، اور یہ تو فکس سزا ہوتی ہے لیکن تعزیر وہ ہوتی ہے جو امام یا مجتہد اپنی طرف سے ثواب دید پر زیادہ دیتا ہے کہ اس نے مثلا احکام اسلامی کو پامال کیا ہے، یا علل اعلان پی ہے، یا ماہ مبارک رمضان میں پی ہے، یا رمضان کی عزت و حرمت کا پاس نہیں رکھا، تو امام نے اس کو تعزیر کے مطابق زیادہ کوڑوں کی سزا سنائی. اس کے قبیلے والے آئے، کہا کہ مولا یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، یہ تو آپ کا شاعر ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا، معاویہ کو یا دوسرے لوگوں کو، کہ علی نے اپنے ہی ایک صحابی کو جو ان کا شاعر تھا اس کو کوڑے لگائیں تو یہ بڑی بدنامی کی بات ہوگی، آپ کچھ کیجئے. تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل اس کو لے کر آپ، دیکھتا ہوں میں کیا کام کر سکتا ہوں. اب یہ خوشی خوشی پہنچے اور کہا کہ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام سے بات کر لی، تمہیں کوڑے نہیں لگیں گے. صبح کو جب دربار خلافت سجا، مولا نے بلایا کہ اس شاعر کو لے کے آیا جا، قمبر کو بلایا، کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ. فوراً وہ تمام لوگ سامنے آ گئے، مولا آپ نے تو کہا تھا کہ میں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. تو مولا نے کہا وہی کر رہا ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ بھائی حکم خدا ہے، اور حکم خدا میں تبدیلی اور تغیر کا اختیار مجھے نہیں ہے، میرے اختیار میں صرف یہی کہ حکم خدا کو منوان ایسے ہی جاری کر دوں. اور یہ کہہ کے آپ نے اس پہ حد جاری فرمائی. کون صحابی، کون شاعر، کون محب، لیکن چونکہ گناہ کیا اس کی گناہ کی سزا. مجتہدن فی امر اللہ، یہ ہے نہیں ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب فاطمۃ الزہرا دربار خلافت میں کھڑے ہو کر علی کی صفات کو بیان فرما رہی ہیں. اس کو فرماتی ہیں قریبا من رسول اللہ، یہ وہ علی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے، رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے، چچا زاد بھائی ہے، قریب ترین ہستی ہے، غار حرا میں ساتھ ساتھ ہے، وہی کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اونٹنی کے بچے کی طرح رسول اکرم کے ساتھ ساتھ ہے، مدینہ العلم، باب مدینہ العلم قرار پایا، وسیع و جانشین بنا، اتنا قریب. اس کا فرماتی ہیں سیدن فی اولیاء اللہ، خدا کے تمام اولیاء الہی میں سردار ہے یہ عظیم ہستی، مشمرن ناصحن مجدن قادحن. یہ چار صفات بیان فرمائی ہیں. مشمرن یعنی کمر ہمت کو باندھ لی ہے علی نے، ناصحن لوگوں کا خیر خواہ ہے، مجدن سنجیدگی کے ساتھ اپنے کاموں کا انجام دینے والا ہے، قادحن سر توڑ کوشش کرنے والا ہے، یہ ہے علی. اور تم اس علی کو غصب کے حق کو غصب کیے دے رہے ہو. وانتم فی رفاہت من العیش، اور تم رفا و آسائش پڑے ہوئے ہو. یہ والی جس کی تلوار سے اسلام بچا، یہ والی کہ جس نے سختی میں کون کر رسول اکرم کی جان بچائی، یہ علی کہ جس نے اسلام کی صدائے غربت پر لبیک کہا. جناب فاطمۃ الزہرا تعارف کرا رہی ہیں درود بھیج محمد و آل محمد کا. اس کے بعد فرماتی ہے فلما اختار اللہ لنبی یہی دار اولیاء. دیکھیں عظمت جناب فاطمۃ الزہرا اس جملے سے ظاہر ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا مَاتَ نبی اللہ، کہ جب نبی خدا کا انتقال ہو گیا، بل فرمائے فلما اختار اللہ لنبی یہی دار انبیاء، کہ جب خدا نے انبیاء کے گھر کو یعنی جنت کو اپنے نبی کے لیے چن لیا. یہ ادب اور تہذیب جناب فاطمۃ الزہرا کے اس کلام سے ظاہر ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ انتقال فرما گئے، رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، بلکہ کہا جب اللہ نے اپنے خاص نبی کو انبیاء کے گھر کے لیے چن لیا. اس کو فرماتی ہیں وَمَا وَاسْوِيَاءِ وَحَرَتْ فِيكُمْ حَسِيكَةُ النِّفَاقِ، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے منافقت کے چشمے جوش کھانے لگے. وَسَّمَلَا جِلْبَابُ الدِّينِ، اور تمہارے دین پر پڑی ہوئی حقیقت نے، تمہارے دین کی حقیقت نے اپنی اصل شکل آشکار، جلباب اس پوسین کو یا اس لباس کو کہتے ہیں جو اوپر سے پہنا جاتا ہے. جلباب اصل میں اگر یوں کہوں گے جس طرح سردی میں پہننے والی ایک جیکٹ ہوتی ہے کہ اوپر سے تو چمڑا ہوتا ہے, اندر سے اس پہ فر لگا ہوتا ہے یا اندر سے وہ گرم ہوتی ہے, تو اگر کوئی شخص کو الٹا پہن لے تو وہ سردی سے نہیں بچ سکتا. یعنی وہ جو فر والا حصہ ہوتا ہے وہ باہر پہن لے اور چمڑے والا حصہ اندر پہن لے. اسی تعبیر کو امیر المومنین علیہ السلام نے بھی خلافہ کے لیے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے. وسمل جلباب الدین, اور تمہارے دین کی حقیقت آشکار ہو گئی, تم نے اپنے دین کو عوض کر دیا, تمہارا کینہ. اس کے بعد فرماتی ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 49 کی تلاوت فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا, اور یہ جان لو کہ یہ لوگ فتنے میں گر چکے ہیں, یہ فتنے میں پڑ گئے ہیں. وانا جہنم لمحیطۃ بالکافرین, اور جہنم نے کافروں کو گھیرے ہوا ہے. یہ عجیب آیت کیوں تلاوت کی؟ اگر اس آیت کا شان نزول آپ کے ذہنوں میں, حضور وجہ محمد وال محمد پر, یہ آیت سورہ توبہ کی جو بی بی نے یہاں پیش کی, یہ دراصل ان منافقوں کے لیے ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں حصہ نہ لینے کے لیے کچھ بہانے تراشے تھے. جنگ تبوک 780 کلومیٹر دور روم کی سرحد کے قریب ایک علاقہ تھا, وہاں یہ جنگ ہونی تھی. رسول اکرم چلے, یہ اتنی سخت جنگ نہیں ہوئی, اتنی سخت جنگ تھی کہ راستے کی مشکلات کی وجہ سے کئی لوگ پلٹ آئے, بھاگ گئے, چھوڑ دیا, مر گئے بھوک و پیاس کی شدت سے. کچھ لوگ جب نبی اکرم جا رہے تھے, اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں رسول اکرم نے علی کو مدینے میں بٹھایا اور کہا کہ یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد یہ منافق آیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہاں جا رہے ہیں, وہ غیر مسلم ملک ہے, وہاں کی بے پردہ عورتیں ہوں گی, وہ اپنے خاص وضاقتا کے ساتھ آئیں گی, تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے شہوت کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں, اپنے ایمان کو چھوڑ دیں اور ہم بہک جائیں, ان کے ساتھ کوئی غلط کام کر لیں. یہ بہانے تراشنے لگے کہ جنگ میں نہ جائیں. تو اس وقت یہ آیت نازل, الا فی الفتنۃ سقطوا, یہ فتنے میں یہ ظاہری طور پر اپنی جان بچا رہے ہیں, لیکن ان کی یہ جان بچانے در حقیقت کیا ہے, یہ فتنے میں گر چکے ہیں, فتنے میں پڑ گئے ہیں, یہ جہنم میں چلے گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. جناب زہرہ کا یہ استشہاد اس آیت سے در حقیقت یہ ہے کہ تم جس طرح چاہتے ہو کہ اپنی جانوں کو بچا لو, تو یقین رکھو کہ یہ وہ فتنہ ہے جس میں تم نے اپنے آپ کو خود مبتلا کر لیا ہے. ولایت علی کے دفاع کے لیے جناب زہرہ کا استدلال دیکھیے آپ, آیت قرآنیہ سے دفاع کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے خلیفہ اول نے بستر بیماری پر اپنے نائب اور وصی کا اعلان کیا, خلیفہ دوم نے مرنے سے قبل 6 رکنی شورا بنائی, معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا, اس سے بیعت لینے کے لیے لوگوں کو کہا. تو جب خلیفہ اول کو یا خلیفہ دوم کو یہ معاویہ کو اتنی عقل تھی کہ اپنے بعد امت کو گمراہ نہ ہونے دے کہ ایک نائب ایک وصی جانشین ہو, تو کیا رسول اکرم کی عقل ان سے کم تھی؟ نعوذ باللہ, کہ رسول اکرم کو کوئی فکر نہیں تھی کہ میری امت جس گڑھے میں جائے چلی جائے, لوگوں کا جو حال ہو خود ہی چن لیں گے, لیکن ان اصحاب محمد کی عقل ان سے بڑھ کر تھی؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جناب فاطمہ الزہرا یہ استدلال پیش کر رہی ہیں کہ تم جس غلط افکار کی دنیا میں گھوم رہے ہو, یا احمقوں کی جنت ہے. غرض یہ کہ بہرحال اس میں بہت سارے نکات ہیں, وہ میں اگر اس کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی, بس میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں, انشاءاللہ باقی نکات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہے جناب زہرہ کا احتجاج. دیکھیے عزت احترام, یہ جو حضرت آیت اللہ خامنہ ای نے فتویٰ دیا ہے کہ دوسروں کے مقدسات کو احترام کریں, برے الفاظ سے یاد نہ کریں, تو وہی چیز ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دی. تولا تبرہ کا مقصد کسی کو گالی دینا نہیں ہے. تولا تبرہ کی میں نے ایک مثال دی تھی نوجوان بچوں کو کہ فزکس کا ایک لا ہے کہ اگر یہ دیوار ہے, دیوار پر اگر آپ گیند ماریں گے تو جس طاقت سے وہ گیند ماری جائے گی اسی طاقت سے وہ واپس آتی ہے. توجہ فرمائیے گا. تبرع جسموں پر نہیں ہوتا، صفات اور روح کی وجہ سے تبرع کیا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب اگر ہم تبرع کرتے ہیں کسی پر بھی کائنات میں، کسی بھی ہستی پر، کسی بھی شخص پر، کسی بھی گروہ اور مکتب پر، تو وہ صفات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر وہی صفات ہم پہ بھی موجود ہوں تو وہ تبرع لوٹ کر ہم پہ بھی آتا ہے اور ہمیں بھی شامل کر لیتا ہے. توجہ فرمائیے گا، تبرع گالی دینے کا نام نہیں ہے. تبرع دوسروں کے مقدسات کا مذاق اڑانا نہیں ہے. تبرع یہ ہے کہ آپ اس کے عمل سے، اس کی فکر سے دوری اختیار کرے، بروئے ذمہ ہو، دلیل سے، استدلال سے. لہذا اس پروپیگنڈا کیا گیا کہ آیت اللہ خامنہ ہی نے جناب جو ہے دین کے مقدسات سے، دین کی بنیادی تعلیمات سے انکار کیا. نہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ جب جنگ جمل ہوئی اور جناب عائشہ کا اونٹ زخمی ہوا تو آپ نے محمد بن بکر کے ہاتھوں جناب عائشہ کو بھیجا اور کہا کہ ان کو دوبارہ لے جاؤ مدینے، شہر احترام سے، عزت کے ساتھ لے جاؤ. وہاں چاہتے تو کسی اور قسم کا رویہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، ٹھیک ہے، زوجہ رسول کی نسبت ہے، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن عزت و احترام اپنی جگہ ہے. اور یہ کہہ کے امیر المومنین علیہ السلام نے، اور میں نے حج پر جو ہمیں مسلمان ملے، بلکہ کراچی یونیورسٹی میں بھی میں نے یہ بات وہاں پر نوجوان طلبہ کے درمیان اور وہاں کے جتنے بھی اہل سنت علماء تھے ان کے سامنے پیش کی، اور یہ لمحہ فکر یہ دیا، میں نے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اکرم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، امت میں خود ہی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے خلیفہ کا انتخاب کر لیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی روایات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حضرت علی علیہ السلام نسل کی روشنی میں خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ آپ کی کتب سے ثابت ہے. علامہ امینی نے الغدیر نامی کتاب میں کئی سو علماء کا نام لکھا ہے کہ جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، من کنت مولا فہد علی مولا کی. انشاءاللہ ہمارے دوست ہیں قم میں، وہ اس کتاب کا ترجمہ کریں، انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پر آئے گی وہ کتاب. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا شاہکار ہے آیت اللہ علامہ امینی کا الغدیر نامی کتاب میں. تو میں نے کہا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان خلیفہ بن گئے اور حضرت علی کو خلافت نہیں ملی، تو کیا حضرت علی علیہ السلام نے تلوار نکال کر خلیفہ اول دموم سموم کے خلاف جنگ کی؟ کہانی نہیں. میں کہ خلیفہ اول دموم سموم نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی؟ نہیں. کہ تم نے ہمارا آغا سب کر لیا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہو جاتے تلوار لے کے. کہتے ہیں کہ جب مولا علی کو رسن بستہ کھینچ کر لے جا رہے تھے بیعت کے لیے، تو وہاں پہ ایک یہودی کھڑا تھا جو حضرت علی کی اس حالت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. لوگوں نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہو، تو یہودی ہے. کہا کہ میں شخص کو جانتا ہوں، یہ وہ ہے کہ جس نے مختلف جنگوں میں بڑے بڑے عرب پہلوانوں کو تحت کیا ہے، اس نے جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، جنگ احد و بدر و حنین میں کیا کیا نہیں کیا، لیکن آج اس کی مظلومیت کی عالم کہ یہ اتحاد کے لیے اپنے ہاتھوں میں رسی بنوانے کے لیے تیار ہے. تو رسول کا حقیقی نمائندہ یہی شخص ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر ہمیں اور آپ کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں گے تم علی کو نہیں مانتے ہم تمہیں ماریں گے، اور تم شیعوں کو مارنا شروع کر دو کہ تم خلفاء کو نہیں مانتے لہذا ہم تمہیں قتل کریں گے. تو یہ حق کس نے دیا جب وہ خود آپس میں، ہاں علمی اختلاف موجود ہے امیر المومنین کا، اس بات سے یہ مطلب اخذ نہ کیا جائے کہ امیر المومنین سکوت اختیار کیا، نہیں، امیر المومنین علمی اختلاف کیا ہے خلفاء سے، خطبہ شخشخیہ میں اور دوسرے خطبوں میں حضرت علی علیہ السلام کا وہ علمی اختلاف موجود ہے. علمی اختلاف کچھ اور ہوتا ہے اور قتل و غارت کچھ اور ہوتا ہے. علمی اختلاف کو اگر میدان میں، کوچہ و بازار میں لایا جائے تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. علمی اختلاف کیا ہے تو تبرع کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے مقدسات کا مذاق اڑایا جائے، توہین کی جائے. نہیں، قرآن کی آیت ہے اگر تم ان کے جھوٹے خدا کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے اور حقیقی خدا کو برا کہیں گے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کس طرح تولا و تبرع کی تعلیمات کا عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، کس طرح اہل بیت کی حقیقی تعلیمات کا عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر دلیل سے، استدلال سے، برہان سے، منطق سے پیش کی جائے تو لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس آخر میں چاہتا ہوں مصائب کے ذکر سے پہلے، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مرثیہ کے کچھ اشعار جو جناب ظاہر ہے کئی مرثیے یہاں پر نقل کیے گئے. یہ کتاب ہے صحیف فاطمیہ. اور الحمدللہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں ہر معصوم سے متعلق ایک صحیفہ تیار کیا گیا ہے جس میں اس معصوم کی دعائیں، خطبات، ارشادات، باتیں، کلام، نصیحتیں موجود ہیں. اس صحیفہ فاطمیہ نامی کتاب میں بھی جناب زہرا کے خطبات بھی موجود ہیں، آپ کے فضائل و کرامات بھی موجود ہیں، اور وہ مرثیے موجود ہیں جو رسول اکرم کی جدائی و فراق میں آپ نے پڑھے تھے. اور وہ مشہور شعر کہ صبت علیہ مصائب لو انھا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، در حقیقت یہ پورا مرثیہ چاہتا ہوں جس کے کچھ اشعار آپ کی خدمت کی نظر کروں. قل للمغیب تحت ادباق الثرى ان کنت تسمع صرختی و ندائیہ. فرماتی ہیں کہ اے آسمانوں میں پرواز کرنے والی ہستی، آپ کہاں چلے گئے؟ و ان کنت تسمع صرختی و ندائیہ، آپ میری آواز کو سنتے، آپ فاطمۃ الزہرا کے اس آہو نالے کو سنتے تو میری آواز پر لبیک کہتے اور میری آواز کا کہتے. ماذا علی من شمت تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ. جو بھی فراق محمد میں محمد کی تربت سے آنے والی خوشبو کو سونگ لے تو اس کے بعد اسے دنیا کی کسی خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی. فاطمۃ الزہرا کا شیوہ یہی تھا کہ وفات کے بعد روزانہ قبر رسول کی زیارت کے لیے جاتی، وہاں بیٹھ جاتی اور گریہ فرماتی تھی. اتنا گریہ فرمایا کہ مدینے والے آ کے کہتے تھے یا علی زہرا سے کہیں یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. اس لیے بہت الاحزان بنا دیا کہ جہاں پر بی بی حسن و حسین کا ہاتھ پکڑتی تھی اور جا کر گریہ فرماتی تھی. فرماتی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیہ. اے بابا، آپ کے جانے کے بعد جس دروازے پر آپ 6 مہینے تک آئے تجہیر کے نازل ہونے کے بعد السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن رسالت کہہ کر 6 مہینے تک سلام پیش کرتے رہے، ارے بابا، ارے آپ کے جانے کے بعد اس دروازے کو جلایا گیا. اے بابا، درو دیوار کے درمیان ریحانت الرسول کو دبا دیا. اے بابا، ارے میرا محسن شہید ہوا. اے بابا، علی کے گلے میں رسن والی گئی. اور صرف نہیں، جب علی کو لے جا رہے تھے تو علی کی کمر میں بندے ہوئے پٹکے کو زہرا نے روکنے کی کوشش کی تو لعین تلوار کے نیام سے زہرا کے ہاتھ میں وار کیا ہے. ارے جس کی ناموز بلے روز و روشن گلیوں میں تماچے لگے. ہائے، زہرا کہہ رہی ہے اے بابا، ارے آپ کے بعد وہ مصائب پڑے کہ اگر روز روشن میں پڑتے تو زیارات میں تبدیل ہو جاتے. قد کنت ذات احمد من ظل محمد اللہ اخش من ضمین کان جمالیہ. اے بابا، میں ہمیشہ آپ کے میرے محبت میں الفت و انست کے سائے میں زندگی بسر کی، اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. فلیوم اخش لذلیل واتقی ضمیم وادفع ظالم مردائیہ. فاذا بکت قمری فی لیلہا شجنا علی وسن بگئی تو صباحیہ. فرماتی ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ اپنے بابا کے غم میں روتی رہیں گی. اس لیے کہ جب جناب زہرا سے ایک دفعہ رسول اکرم نے بستر بیماری پہ کچھ کہا تو جناب زہرا زارو قطار رونے لگی تھی، ایک دفعہ چیخ مار کے رونے لگی تھی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ رسول اکرم نے ایک بات کہی جناب زہرا سے تو جناب زہرا مسکرانے لگی. رحلت رسول کے بعد کسی نے پوچھا شہزادی کو نین، وہ آخری کون سی بات تھی کہ جس کو سننے کے بعد آپ نے گریہ کیا تھا، اور وہ کون سی بات تھی کہ جس سننے کے بعد آپ مسکرائی تھی؟ ایک دفعہ بابا یاد آ گئے، آنکھوں میں آنسو اڑائے، کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا اے زہرا بہت جلد مجھ سے حامل ہوگی، اے سب سے پہلے جنت میں تم مجھ سے ملاقات کرو گی. تو بس میں نے اتنا سنا تھا تو زارو قطار گریہ کیا تھا. ہاں، وہ دوسری بات یہ تھی، بابا نے کہا تھا اے زہرا مسائل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو. زہرا یہی
اپنے بابا کے غم میں آنسو بہاتی. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قد وندى ہماری اس عزاداری کو قبول فرما.